جن اس کی عظمت کی بجائی کا قائل ہر سانس ہر پل پل اس کے رحمتوں کا سناقہ ہے، جس کی حمد تکبیر بے کائنات کا ذرہ ذرہ ڈھبا ہوا، وہی وہ مولا ارفع و اعلی مقدس اور محترم، جس کی بارگاہ میں ہم تو استغفار سے پناہ مانگتے ہیں، رجوع ہوتے ہیں، اپنے بدعملیوں کی شرارتوں سے اس کی عافیت طلب کرتے ہیں، وہ جسے عطا کر دے اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا، جس کو محروم کر دے اسے کوئی ادا نہیں کر سکتا، ساری خیر کی چابیاں اس کے دست خاص میں ہیں، التجا کوئی نہیں، حرف دعا کوئی نہیں، بخش دے مولا ہوٹوں پہ صدا کوئی نہیں، تو سلام حسی بابر کے تنوزات اثر پر نبی آخر پر جو شمس زہا و بدر الدجا سید العرب الادم جمیل شیم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
سنا کا جس کا خورا ہے، سنا ہے جس کی خورا میں، اسی پہ میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان میں.
آل حق اور عروج بندگی کا زبردست نمونہ قرآن مجید ہے. تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ قیامہ کی آیت 36 سے لے کر 38 تک کے کچھ باتیں ذہن نشین کرائی. بنی آدم کی اولاد کا سب سے بڑا امتیاز یہی ہے کہ اللہ کے زمین پر اللہ کی بندگی میں کوئی کسر باقی نہ رہے. حمد تقریب اس کی شرح و تحلیل، اس کے نام کی بزرگی کے لیے جتنے جتن کیے جائے کم ہے، قرآن اس کا خود گواہ. پیغام آیا اپنی جلالت اور اپنی شان و شوکت کے ساتھ سید العرب والعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایحسب الانسان ویترک خدا، کہ انسان گھمنڈ میں ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. الم یکن نطفۃ من منی یمنا، بلکہ وہ قطرے منی سے جو رحم میں ٹپکایا گیا بنایا گیا. مکان علقۃ فخلق فسوا، پھر اس کو ہم گوشت کا لوٹلا بنایا گیا اور اللہ نے اسے آدھا درست کر دیے اور بنا دیا. قرآن کی یہ آیت انسانیت کی عروج کمال ہے، اور یہی سے وہ تمام راستے تقاضے اٹھتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں بتائے. قرآن کا جتنا نظم و ضبط، قرآن کا آپ کا جتنا موقف ہے، اور سب آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی سب سے بڑی دولت علماء، جس کے دل اور آنکھ اور جسم کو ٹھنڈا اور پڑھا کرتی ہے، وہ اولاد قرار دیا. اولاد کی نعمت، اولاد کی تربیت، اولاد کا وجود، اولاد کے حقوق سب سے بڑی لازمی قانون کی حیثیت سے لازم کر دیے گئے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن دیا جا رہا تھا، قرآن بتایا جا رہا تھا، تو اس میں یہ باتیں بڑی قدوکاس سے رکھ دی گئی تھی کہ آدمی پہچانے، اپنی نسل کا وقار بخشے، اپنی اولاد کی تربیت کرے. وہ ایک ذمہ دار فرد ہے زمین پر. اللہ قیامت کے دن جب اعمال نامہ کی جانچ پڑتال کرے گا، جو خالق کی آواز ہفتہ عالم میں گونج آئے گی، تو ایک ایک لمحے کا جواب دینا پڑے گا. اولاد کی پرورش بھی ذات آزمائش ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اور تربیت کا جواب دینا پڑے گا. کوئی شخص اس منصب عظما سے بڑی مصیبت نہیں ہے. ورگم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا مجملہ اسی بات پر منحصر ہے کہ آپ کوئی کسر باقی نہیں رکھتے. کسی بھی انسانی اولاد کو یا حیوانی اولاد کو آپ دیکھتے تو سرگردہ ہو جاتے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ البلاغ میں 170 پر نقل کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ان کو الہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسلم کی روایت، کہ ایک گھوسلا لے کر آئے. چڑیا کا گھوسلا تھا جس میں اس کے 9 مولود بچے تھے. جب اللہ کے رسول کے سامنے وہ گھوسلا لایا گیا تو مسجد نبوی کے در و دیوار سے اس 9 مولود بچوں کے نر اور مادہ بابا ٹکرا رہے تھے. ایسا عالم تھا کہ صحابہ کرام کی توجہ ان بکھرنے والے پرندوں کی طرف بڑھ گئی. اب تاج المعراج پر صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانی کے عالم میں تجسس کے انداز میں پوچھا کہ تم کیا لائے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا اللہ کے نبی، جس جھاڑ کے نیچے میں رہتا ہوں وہاں یہ گندگی بیت کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میرا سکون ختم ہو رہا ہے. میں اسی گھوسلے کو لے آیا جو میرا سکون بگاڑ رہا. جمیل شیم شکی علم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان گزلے کو دیکھا، بے ساختہ پکار اٹھے، دل آپ کا بے چین ہو گیا، فرمایا کہ ان گزلے کو لے جا کر فوراً اسی مقام پر رکھ دو، اگر تم یہ منظر دیکھنا چاہتے ہو کہ اولاد سے کتنی تربیت اللہ تعالیٰ نے چرند و پرند میں رکھی ہے، تو اس گھسلے کو زمین پر رکھ دو. زمین پہ رکھ دیا گیا، ماں باپ ٹکرا کر گر پڑے اس پر، صفا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ آپ دیدہ ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جتنی جانور کو اپنے بچے سے محبت ہے اس سے بدل کے اولاد تمہارے رب کو تم سے محبت ہے. آج کے تم اس کے قانون کا احترام کرتے، اس کے عدل و انصاف پر قائم رہتے اور اپنی دینی اولاد کی تربیت کرتے، ان کو سنوارتے، بگاڑنے سے بچاتے، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کی ذاتی زندگی، ان کی تعلیم اور ان کا معیار بلند سے بلند تر کرتے. آج سب سے بڑی شدید ضرورت ہے کہ نسل انسان کا وقار مجروح ہو رہا ہے اولاد کی تربیت کی وجہ سے، چھوڑی گئی. اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں، یہ شریعت حقوق کی پاسبان شریعت ہے، کوئی قانون جبر تشدد کا نہیں ہے. یہاں اندھیرا نہیں، نور ہے. نور کس کا؟ اللہ کی ذات کا، کتاب کا، کسی فرد و بشر کا نور نہیں. ہم اپنی زندگی کی کئی پیچیدگیاں بڑھا دی، ہم قانون فطرت کو توڑ ڈالا، ہم پرلے درجے کے مجرم ہیں. ہمیں سوچ لینا چاہیے، اگر کوئی شاہ کا صاحب اولاد ہوتا ہے، کوئی اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، پرورش کرتا ہے، تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جو اس پر عائد ہوتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واضح کر دیا کہ ہم قیامت کے دن پوچھیں گے آیا حسب الانسان ایتبا کا سودا، اللہ پوچھے گا، جواب دینا پڑے گا. عربی زبان سربراہ سے تعلق رکھنے والوں کو عید ہونا چاہیے. آیا سب کے لفظ کے معنی کیا آتے؟ میرا نکار حقیقی پاسبان ہے رب، مالک ذل جلال والاکرام. قیامت کے دن دیوی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، بخشی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، دیوی طاقت کے بارے میں سوال ہوگا، اولاد، نسل، ذات، برادری، خاندان، قبیلہ، کنبہ اور گھر کے بارے میں سوال ہوگا، جو آپ دینا پڑے گا. اس لیے ہم پہ آئے ہونے والا فرضوں میں کا ایک فرض اولاد کے حقوق کی بداوری. اگر کوئی بچہ اسلامی تعلیم نہیں پڑھتا، جبروں سے گھسیٹ کر انگریزی تعلیم میں ڈبو دینا، اس باپ کی کم مائگی کا ثبوت ہے، جو کمزور لاچار ہو گیا، جو غلط کی غلامی میں مجبور ہو گیا، جو حوصلہ و ہمت کھو چکا، جو سب تحمل کو برباد کر دیا، جس کی جھولی میں شکاوت کے بجائے عداوت ہے، جس کے پاس صبر کے بجائے ہجرت ہے، جس کے پاس وقار کے بجائے بے عزتی ہے، وہ کبھی یہ نہیں چاہتا. ہاں اسلامی مداد رکھنے والا، اسلامی علم فام اور زکاو تعبر رکھنے والا کبھی یہ غلطی نہیں کرے گا. جناب سید الحرب الرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی رفیہ بنت عبد المطلب نہایا جلد تیسری سب 458 کی روایت کے مطابق الفابہ بن تمیز الصحابہ علامہ ابن حضرت قلانی رحمۃ اللہ علیہ جل اول اور سب 47 کے کٹوٹ حوالوں کے مطابق بچہ زبیر ابن العوام جب کسی کو مار کر گھر پہ آیا، جھگڑا مکان بھی آیا، بے شاخلا دروازے کے پردے کے پیچھے پوچھتی ہے حضرت فضیہ تم شکایت یہ لے کر آئے ہو کہ میرا لختہ جگر زبیر بن عوام نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا؟ میں جانتی ہوں میرا بیٹا دنگی مزاج مجھے یوں ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ میرا بچہ بھاری آؤ پڑا یا تم میرا کوئی بھاری پڑا؟ شکایت کرنے والوں نے کہا بھاری پڑنے کا تو بڑا ثبوت یہی ہے کہ سامنے والے کا ہاتھ توڑ دیا. حضرت فقیہ کہتی ہے مجھے ناز ہے میرے خون پر، میری اولاد پر، وہ کبھی باطل کے سامنے نہیں جھکے گا. مائیں اپنے جگر کے لال و گوہر پر حق کی ترقی کا معیار دیکھا کرتی تھی، ماں باپ اپنی اولاد کے اندر حوصلوں کو تلاش کرتے تھے. آج کے ماں باپ اپنی اولاد میں کم آئے گی، بے ہمتی، بندگی، لاچارگی، فقر و فاقہ دیکھنا چاہتے، بدتمیزی کا شکار دیکھنا چاہتے، گالی گلوز کا مجموعہ بننا ان کی فطرت کا ہے. ایسا نہیں ہے شریعت میں. جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا، پھر میں یہ اداؤں ابن ماجہ کی روایت کے اداوا حضرت ام المؤمنین سیدہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلفیہ بیان دیتی، قیامت کے دن میں فخر کروں گا میری امت کی کثرت تعداد پر، تم ایسی صحت مند لڑکی سے نکاح کرنا جس سے اولاد کی کثرت ہو. میں اپنی امتیوں میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو اپنی شادی کرے تو ایسی صحت مند لڑکی سے جس سے نسل بڑھے، خوبصورتی، لین دین، معیار رہی. یہی تو معیار بتایا گیا شریعت میں کہ تم پر لازم ہے، یہ حق بنتا ہے. یہ ابتدائی تم اتنی مضبوط کرو، یہ انتہا بھی مضبوط ہو جائے. اس لیے صاحب تاج بل مراج البرا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیش پر مواقعوں پر پوچھ لیا کرتے تھے. انصار کی لڑکیوں کے نکاح ہوتے تو حکم نبوی تھا کہ ان کی آنکھیں دیکھ لیا کرو. صاحب اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نکاح مسجد نبوی میں بندن میں جڑتے تھے تو خود صاحب خواب قوسین مقام محمود کی مالک صلی اللہ علیہ وسلم خود اقرار کرواتے تھے. اور پیغمبر صاحب صدق الصفا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ ایسے بھی آراد ملتے. اس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولاد ایک فخر نعمت، ایک اللہ کی جود و سقا ہے. اولاد انسانی معراج ہے اور انسانی کا وقار ہے. اگر اولاد مجروح اور ناکارہ اور بےہودہ ہے تو شریعت کا لدم قانون مٹ گیا، حیثیت یہ اجڑ گئی، مذہب کمزور ہو گیا. اسلام کا دار و مدار افراد کی تعداد پر نہیں ہے، اخلاق کے معیار پر ہے. قیامت کے دن میرے قریب جنت میں وہی آدمی ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اور کتاب الرقاق بخاری کے اٹوٹ الفاظ، قیامت کے دن میرے ساتھ قریب اور میدان محشر کے بعد جنت میں وہ میرے پاس ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے. قرآن میں سورۃ توبہ کی آیت 119 میں یہ خطاب دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے وادی الفاظ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے لوگوں جو ایمان لاؤ اللہ کی ذات وحدت سے ڈرو اور سچے دیانتدار ساتھ دو، حق گو لوگوں کا ساتھ دو. قرآن صادق المصدوق ہے اس بات پر. قرآن اپنا نظم فکر برقرار رکھتا ہے، مگر ہم اپنی بخشی ہوئی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے لڑکیوں کو آج بھی وہی دور جاہلیت کا وقت موعود کرایا. بہت سارے لوگوں کے ماتھوں پر شکن پڑ جاتے ہیں جب ان کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی. بہت سارے افراد کی زندگی میں بگاڑ آ جاتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، عورتیں اپنے میکے بیٹھ جاتی ہیں. لڑکی پیدا ہونے کی اتنی سخت گٹھن میں صدا ایک اللہ کی بندی کو دی جاتی ہے، اس کا کیا قصور رحم مادر میں بچی کے بجائے بچے کی تخلیق کر لے. جو بصیرت رکھنے والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا زندگی کا معیار، ہمارے تعلقات، ہماری فکر، ہماری صلاحیتیں کتنی گوشیدہ ہو گئی. ہم ہر معاملے میں طاقت و چوبن، نفس کی غلامی میں طاقت و ترار، بیہودہ گوئی میں بڑھ چڑھ کر آگے، مگر قرآن و حدیث کے انمول تقاضے اور بے لاکھ انداز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اولاد کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں. دوستو عزیزو، سورہ آل عمران کی آیت 38 میں وہ یادگار الفاظ قیامت تک کے دوہرائے جائیں گے اور یہ قاری قرآن اپنی زبان سے بار بار اقرار کرے گا. ایک ضعیف ہڈیوں کا مجموعہ، ایک کمزور ہوا کا فرد، ایک ضعیف شخص اور ایک پیغمبر اپنی سالی کی لڑکی کے پاس کچھ تازے پھل دیکھتا ہے تو پلٹ کے آتا ہے. قرآن میں، سورہ انبیاء میں کئی آیتوں میں جس کا تذکرہ خاص طور پر چھڑا، جس کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوسرے آسمان پر شانہ با شانہ لگا کر بیٹا بیٹھا ہے. معراج میں صاحب تاج المعراج غلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر جس سے کیا تھا، 45 صحابہ کرام راوی ہے، مالک ابن ساس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، بخاری اور مسلم کے تمام ذخیرے لبریز ہیں. سید الارض آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں، پہلی آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہی یحییٰ جو بوڑھے باپ کی دعا کا شاہکار ہے. قرآن میں اللہ نے یہ اولاد، یہ نعمت پر حضرت زکریہ کے زبان کو علیہ السلام کو جو جنبش دی تھی، سورہ آل عمران آیت 38 میں گواہ ہے. ہنالی کا دعا زکریا ربا، جب زکریا نے حجرے میں آ کر دار و قطار روتے ہوئے اللہ کو پکارا، رب الہی کو، معبود حق کو، سمیع البصیر کو، مجیب الدعوات کو، کیا کہا؟ قال انہوں نے کہا ربی حبلی میرے مولا من ذریت طیبہ میری نسل میں ایک ایسی اولاد عطا فرما مجھے اولاد دے میرے معبود میرے رب پالنہار مجھے اولاد دے. یہ اس باپ کا نغمہ زبان تھا تذکرہ وظیفہ تھا طلب کی لاش تھی گنگناہٹ کا ایک آواز تھی اور دل پک رہا تھا جوش مار رہا تھا. روتے ہوئے کمر سے جھکا ہوا پیغمبر حضرت زکریہ حجرے میں کاپتا ہوا دعا مانگ رہے تھے کیا ربی حبلی من لدنک ذریتا طیبہ اے میرے مولا مجھے اولاد عطا فرما انک سمیع الدعاء میرا یہ ایمان ہے کہ تو دعا کو قبول کر لیتا ہے. پل بھر میں زمانے زکریہ قبول ہوئی بیٹے ہی یحییٰ کی بشارت دی گئی وہ بیٹا جو دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ کے ساتھ موجود. موسم دوستو ویلو اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں بھی اولاد کی جیسی بڑی نعمت سے ایک پیغمبر کو دو چار کر دیا تھا. پیغمبر سب کچھ نعمت عطا کر دی ایک نعمت کی کمی محسوس کر رہا تھا. اللہ کا پیغمبر میری اولاد میری نسل میری بقا میرا وقار اے میرے رب مجھے عطا فرما دے. یہی الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی ملتے جلتے ہیں. بت پرستوں کے ماحول سے نکلے سورہ صافات آئے تھے تو تین انہوں نے یہ کہا تھا ربی حبلی من الصالحین میرے رب اے معبود حقیقی مجھے صالح لڑکا عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم ہم نے بردبار بچہ سید القرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا میرا جو کمال اسماعیل علیہ السلام جس کی نسل سے آپ دنیا میں آئے وہ اولاد اللہ نے عطا فرمائی. یہی لفظوں میں کچھ کمی حضرت ابراہیم نے پکارا اسی سے لبریز حضرت زکریہ نے پکارا. عزیزوں دوستو اللہ کا شکر احسان ادا کیجئے کہ اللہ نے ہم میں کسی کو صاحب اولاد بنایا ہے کسی کو بے اولاد بنایا. اولاد دینا بھی ایک نعمت اولاد نہ دینا بھی ایک اعداد ہے. اگر اولاد دے دی اللہ تو یہ بھی بہت بڑا کرم ہے اولاد نہ دے تو کوئی شکوہ شکایت بدے مومن کی زبان میں نہیں آتا. ماریا خبتیا کی اولاد ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ جب بچہ ران پر دم توڑ رہا تھا اسے آپ ماری بدلا صاحب علامہ ابن عبد البر جن اول نبے 116 تاریخ الکامل ابن الاثیر جن اول نبے 156 بچہ جب دم توڑ رہا تھا آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. مرینہ اولادوں میں یہ ایک بیٹا تھا پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ماریہ تھے. بیویوں میں ایک بیوی کو جب بچہ ہوا پہلی بڑی بیوی کو دو بچے ہوئے تھے ایک کا نام عبداللہ بن محمد اور ایک کا نام آصف بن محمد. اب یہ ماریہ کو ایک اولاد ہوئی ابراہیم بن محمد بچہ دم توڑ رہا تھا اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. پیٹ کے پیچھے کھڑے ہوئے صحابی ابو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی آپ خود منع کرتے ہیں کہ مت رو نو آمد کرو کسی کے مرنے پر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا میں فطرت کے مطابق ہوں اللہ میرے دل میں رحمت رکھا ہے میں رو رہا ہوں مگر شکوا نہیں کر رہا ہوں. سنا و طاعت کا مرکز ہے ربی کی ذات. کوئی زندگی کا ایسی کھڑی اور پل نہیں بتا سکتا جس میں جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ شکایت کیا ہو بچہ ختم ہو گیا ہم مشابہ رسول اللہ تھا وہ اللہ کا پیغمبر کی اولاد حضرت ابراہیم مگر خاموش ہو گئے. اسی بات پر تو مشرکین مکہ نے وہ الابتر کا نعرہ بلند کیا تھا محمد جلکٹے ہیں بے اولاد ہیں نسل ختم ہو گئی مگر زبان وقت اور وقت پر وہی آئی انا آتے نہ کر کوثر وصل ربی کا ون ہر انا شانے کا او الابتر. قرآن کے سوروں میں چھوٹا سورہ اے نبی کیا ہم نے آپ کو جامع کوثر عطا نہیں کیا وصل ربی کا ون ہر اپنے رب کی طرف نماز ادا پڑی کیجئے قربانی کیجئے انا شانے کا او الابتر بے شک آپ کا دشمن جلکٹا ہے آپ کی نسل کو کون کیا بگاڑے گا نسل تو اس وقت بگڑتی ہے جبکہ اولاد ختم ہو مگر ہم ایسا تابندہ نشان چھوڑ رہے ہیں اور افان الگ ذکر قیامت تک کے کائنات کے کوچے گوچے میں آپ کی رسالت کو پہنچا دیں گے جو آپ کا منکر وہ ہمارا منکر ہو جائے گا. اس سے بڑھ کر شرف و فضیلت اور کیا چاہیے؟ نساء کی آیت 80 بلکہ جی رسول فقط اللہ، جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور کیا فرد و مقام چاہیے اللہ کے رسول کو. اس لیے تو بتایا گیا کہ ہدایت اور نعمت اور ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس میں اولاد بھی زبردست دولت ہے. ہم اپنی اولاد کے رخوں کو موڑ کے تعلیم و تربیت کے معیار و اخلاق سکھائے، سمجھداری بخشے انہیں، اور انہیں تمام جتن اور جد و جہد کرے جس سے وہ سمجھ کر سمر سکتے ہیں، ورنہ بعید ہے. امام بخاری کی والدہ سمرقند بخارا میں اپنے بچے کی تربیت کرتی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ بچپن سے مکتب کو بھیجتی ہے. بچہ جب کبھی بخار میں مبتلا ہوتا تو ماں کا گھر کا کام کاج چھوڑ دیتی اور بیٹھ جاتی. نز حد الخواتین علامہ ابن عبد الحی نقل کرتے ہیں جل چوتھی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیثوں کا مجموعہ تیار کرنے والا محدث کبیر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ گھر کا کھانا پکانا چھوڑ دیتی اور بیٹے کے پاس بیٹھتی، اس کی تربیت کا خیال رکھتی. ایک مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے ماں سے پوچھا، ماں بھوک لگی ہے؟ تو ماں نے کہا، تھوڑی دیر ٹھہر جا میرے لالو گوہر، میں کھانا تیار کرتی ہوں، تیری بیماری کی وجہ سے میں وہ کام میں نہیں لگی. بچہ اپنی ماں سے ہوتے ملائم سے پوچھتا ہے، تم وہ کام کیوں نہیں کرتی؟ جب بھی میں تھوڑا سا بیمار یا مجھے چوٹ لگ جاتی ہے تو میرے پاس بیٹھ جاتی ہے. ماں درد دل لے کر بیٹے سے کہتی ہے، بیٹا یہ خیال نہ کرنا کہ میں تیرے خاطر بیٹھ جاتی ہوں، نہیں نہیں، میرے پاس ایک جذبہ ہے کہ میں تجھے قرآن و سنت کا حادی بنانا چاہتی ہوں، دائی بنانا چاہتی ہوں. تیرے پائے استقامت میں بچپن سے اگر روگ لگ جائے گا تو جوانی میں کیا کم کر پائے گا؟ میں اپنے وقت کو قربان کر کے تجھے سنوار رہی ہوں تاکہ تو امت محمدیہ کو سنوار دے. اسے کہتے ہیں ماں کے دلوں کی طرف، اسے کہتے ہمدردی و غمخاری جو آنے والے مستقبل کو تابناک کرنے کے لیے حیران و پریشان ہو جائے. ہم کتنے غافل ہیں اپنی اولاد کی تربیت سے. رات رات تک لوگ گیارہ گیارہ بارہ بارہ بجے رات تک روڈوں پر پھرتے اور ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے، پڑوسیوں کے پاس گداسی میں وقت گزارتے. اپنی اولاد میں آ کر بیٹھ جانا، اپنی اولاد کو سمجھانا. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، تاریخ الخطیب المغدادی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تاریخ بغداد کا قدیم، کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جن آج سب 616 کی روایت کے مطابق کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، تم یہ خیال نہ کرنا اگر میدان جنگ میں تم جا رہے ہو ابھی دشمن سے تمہارا ٹکراؤ نہیں ہوا، ابھی تم سردی میں مبتلا ہو، تو تمہارا میدان جنگ میں گھما گھمی سے پہلے اپنے جسم کی چمڑی کو سردی سے محفوظ کرنے کے لیے کمر اوڑھ لینا. اب جو تمہارا درجہ ہے میدان جنگ میں، تمہیں غازی بن کر آئے ہو، تم سے بڑھ کر اس باپ کا درجہ ہے جو رات کو اٹھتا ہے تو بچوں پہ کپڑا نہیں پاتا تو اوڑا دیتا ہے، وہ باپ کا درجہ تم سے افضل ہے، بشرطے کہ تم جہاد میں بھی شریک نہیں ہوئے. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ یہ الفاظ نوٹ کرتے. بتایا مقام اولاد کا کیا مقام؟ دوستو عزیزوں، اس لیے تو حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ اور تاریخ ساز واقعات اپنے زبان پر دہرائے ہیں. کنز المال کی روایت علامہ شیخ علی متقی نقل کرتے ہیں، کنز المال میں ایک آدمی آیا اور بولی میں اپنی بچی کو پھینک دیا، روتے ہوئے آیا، عرض کیا اللہ کے نبی، میرے اس گناہ کی کوئی تلافی ہے جو میں نے اولاد کو پانی میں ڈبو دیا؟ کہا ہاں، اگر تم ایمان لے آؤ اللہ کو مان لو تو بڑے بڑے قصوروں کو معاف کرنے والا تمہارے جرم پر بھی پردہ ڈال دے، اور قیامت کے دن تمہاری وہ اولاد جو ڈب کر مر گئی ہے تمہارے حوالے ہو جائے. امام بخاری کے بعد حضرت احمد ابن حنبل بیان کرتے ہیں، جنت میں جو بچے جنتیوں کی غلامی کریں گے 10,000 غلمان جنت، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت، اور مشرکین کی اولاد ہوں گے جو جنتیوں کی خدمت کریں گے. اس لیے تو حکم نبوی تھا کہ میدان جنگ میں دشمنوں کے بچوں کو قتل نہ کرنا، اگر یہ بچوں کو قتل کرو گے تو جواب دے ہو گے. اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، ایک اللہ کی زبردست دلیل ہے اولاد، وہ زندگی بڑی مرجھائی میں نظر آتی ہے جس میں اولاد نظر نہیں آتی، وہ زندگی بڑی ویران لگتی ہے جو بچے کھیلتا ہوا گھر نظر نہیں آتا. اللہ کے رسول رستے میں حسین بن علی، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے تو گردوں کے بل زمین پر ہو جاتے. اقرا بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی، میرے گھر میں بھی بچے ہیں مگر میں انہیں نہیں چاہتا، پلٹ کر فرمایا اللہ تیرے دل سے رحمت کھینچ لیا ہے تو میں کیا کروں، بچوں کے ساتھ ملائمت کرنے سے بھی دل منرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی دل لگاتا، کبھی سینے میں سوار ہے بچہ حسین ابن علی، کبھی سینے میں سوار ہے، منہ میں منہ ڈال رہے ہیں، زبان اللہ کے رسول چھپا رہے ہیں، اپنی زبان دے رہے ہیں، کبھی امامہ نواسی رسول نماز میں آ جاتی ہے، رکوع میں ہیں تو پیٹ پہ بٹھا لیا، سجدے میں جا رہے ہیں تو سر پہ بٹھا لیا، زینب بنت رسول اللہ پوچھتی ہے اے اللہ کے نبی میرے ابا جان یہ بچی آپ کی نماز خراب کر رہی ہے، کہا بیٹا یہ نہ کہنا یہ معصوم ہے جنت کے پھول ہے اسے کھیلنے دو، اپنے نانا کے ساتھی پہ کھیل رہی ہے، اللہ کے رسول کو بچوں سے بہت محبت تھی، جس گلی جس علاقے جس کونے سے گزر جاتی معصوم بچے دروازوں میں بیٹھے نظر آتے تو ہاتھ اٹھا کر وجود نبوت کا ہاتھ اٹھ جاتا اور اللہ کے رسول السلام علیکم کہتے، معصوم بچے معصوم ہاتھ اٹھا کر جب جواب دیتے تو اللہ کے رسول مسرور ہو جاتے، ہم کتنے سنگ دل اور کٹھور ہے، یہ بچوں میں سلام کی عادت بھی نہیں ڈالتے، جیسے بچوں کو پرواؤ گے ویسے بچے سیکھیں گے، العلم والعلماء، علامہ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ کتاب 172، بچے نرم موم کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جیسے ڈھال لو ویسے ڈھل جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث علامہ ابن عبد البر نوٹ کرتے ہیں، یہ بچپن کا علم ایسا ہوتا ہے کہ پتھر پر کنڈا کر دیا گیا ہے، مٹنے والا نہیں ہے، بچپن میں جو عادتیں جو باتیں دی جاتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالی بچوں کو علم عطا کر دیتا، صحابی رسول عمر بن شعب صحابی رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر آئے، ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت، آ کر فرمایا ایک صحابی کو پکارا، گھر میں تھے مگر دب گئے، بچہ باہر آیا معصوم بچہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی پوچھتے تمہارے باپ گھر میں ہے، تو بچے نے کہا ہاں ہے، پھر جا کر بلٹ کے آیا تو وہ نہیں ہے، قرضدار تھے صحابی جی کے گھر پر یہ صحابی آئے تھے، بچے کو آپ نے گھٹنوں کے بل ہو کر زمین پہ گھٹنے ٹیک کر فرمایا بیٹا اب باپ تمہارے کہاں پر ہے، کہاں پھڑوں کے نیچے دب گئے ہیں، تو آپ سوچ لیے کہ میرے قرضے کے ڈر کی وجہ سے یہ پلنگ کے نیچے دبک گیا ہے، تو دروازے کے پاس کھڑے رہ کر رونے لگے، رونا صحابہ کو بار بار نہیں آتا تھا، جب اللہ کا نام آتا تو ان کے آنسو بہ جاتی تھی، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، سورہ انفال کی آیت نمبر 2، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو مومن کے دل کانپنے لگتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، صحابی رونے لگے، راگیر چلنے والوں میں صحابی نے پوچھا رو کیوں رہے ہو، تو کہا دیکھو اس گھر والے میں کچھ قرضہ میرا باقی تھا مگر ڈر رہا ہے مجھ سے ایسے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی معافی دوسروں سے نہیں ڈرنا چاہیے، لہذا میں آنے کی وجہ سے یہ مجھ سے ڈر رہا ہے، تو جا کر کہہ دو، بچے کو معصوم گواہ رکھ کر کہتے بیٹا جا کر اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنے باپ سے کہہ دو کہ عمر بن سعد نے اس کا قرضہ معاف کر دیا، بچے کی صاف گوئی نے باپ کا قرضہ معاف کروا دیا، بچوں کی صداقت بچوں کی حق گوئی رنگ لاتی ہے، دوستو عزیزو جناب سید عرب ادم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بچوں کی تربیت کرو، انہیں علم دو تہذیب سکھاؤ، جیسے تم سکھاؤ گے ویسے سمجھ جاؤ گے، گالی تم دو گے تو پلٹ کر وہ گالی دو گے، اس لیے تو حکم آیا بچوں کے سامنے اپنے زبانوں کو محفوظ رکھو، 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی طرف لے جاؤ، 10 سال کا ہو جائے تو بستر سے الگ کر دو، وہی بچہ تھا جو بچپنے کے حدود کھو کر جوان ہوا شادی شدہ ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں بیٹا آ کر سیر لا کے کہتا ہے ابا نماز کو چلیے، آنکھ کھلتی ہے نبی بہ رہی ہے پیتے جاتے تو زخم سے نکل جاتی، بیٹا کون عبداللہ ابن عمر نام یاد ہو میں ہوں نماز چلیے، بیٹے کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ باپ زخموں سے چور چور ہے، بستر موت پر باپ پڑا ہے، عبداللہ ابن عمر نے کہا ادا ہو چکی مسجد کو چلیے، تو کہا بیٹا اللہ کے ہاں معاف کروں گا میں کہ میری اولاد بھی حق کے قیام کے لیے لاپرواہی نہیں برتتی، تجھے معلوم ہے کہ تیرا باپ زخمی ہے مگر ابھی ہاں مبارک مبارکباد ہو تیرے وجود کو کہ تو ایسے وقت میں بھی مجھے اللہ کی یاد دلایا، باپ فخر کرتے اپنی اولاد پر، کیا ہماری اولاد ایسی ہے، کیا ہم اپنی اولاد کو ایسے تیار کریں، بھائی بتیجے تو اترے نا واسے بھانجے بھانجیوں کو بھتیجے بھتیجیوں کو ہم نے تیار کیا؟ نہیں. ہم کتنے گناہگار ہو گئے عزیزوں اور بزرگوں اور دوستوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے ذمن میں یہ بھی بات فرمائی، قتل اولاد کے بارے میں یاد رکھنا کہ کبھی تم اولاد کو قتل نہ کرنا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں الفاظ آئے اولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کر لے گا جس پر تمہارے خطرے گرتے ہیں. حقیقی کا مامور رسول، اولاد کا معیار، مرتبہ مقام اور ان کا حیثیت کا دعویٰ پیش کرتا ہے کہ تم کبھی گھٹیا عمل نہ کرنا. ہاں عورت اگر مجبور ہو، بیمار ہو اور آدمی زنا کی طرف جانے کا امکان ہو، عورت حاملہ ہو یا کوئی مجبوریاں ہو، تو اس شخص وہ حالت میں کسی مجبوری کی حالت میں روزے رکھ لے، 3 دن کے روزے رکھ لے تو شہوت کنٹرول کر لے. اگر وہ نہیں رکھ سکتا، عورت زخمی ہونے کی امید ہے، فیملی پلاننگ کرانا، رکھ کٹوا دینا، شکم مادر کو اٹھا دینا جرم کبیر ہے. فیملی پلاننگ مطلقاً حرام ہے. ہاں کوئی عورت مرنے کا امکان، وہ اولاد دے نہیں سکتی، اولاد دے گی اگر تو مر جائے گی، ممکن ہے کہ اس کے ساتھ یہ عمل جب بھیانک ہوگا تو اس کے لحاظ سے وہ آپریشن کرایا جا سکتا ہے. عبدالعزیز بن عبداللہ بن باس فتویٰ ہے کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے، مگر اگر اس کی زندگی خطرے سے خالی ہے، وہ اولاد دے سکتی ہے، تو اپنی زندگی کے سکون کا جھوٹا نغمہ پڑھ کر اولاد کے روکنے کے لیے فیملی پلاننگ کرانا اللہ کی حدوں میں دڑاڑے ڈالنا ہے. وَلِحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ توبہ کی آیت 111. مومن کا تو معیار یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتا ہے، حدیں نہیں توڑتا، گناہ نہیں کرتا. بشر المؤمنین، انہیں بشارت دے دو کہ وہ بشارت پانے والا. دوستو بنی اسرائیل کے اس آیت کے مطابق میں نے آپ کے سامنے یہ بات اس لیے رکھی کہ 31 نمبر کی آیت میں یہ فرمایا گیا ان قتلوں کا نہ کتنا کبیرا. یہ جو آیت ہے اس میں بتایا گیا کہ جرم ہے. ہم انشاءاللہ کبھی موقع پر فیملی پلاننگ کے موضوع پر ایک کتاب آپ کو دے گی. جو آج ہمارے عالموں کی زبانیں بھی اس موضوع پر خاموش ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی زبانیں کھل جائے گی. موسم دوستوں عزیزوں، اور ایک بات، شرک کے بعد اگر کوئی بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی اور ماں باپ کے حقوق طلب کرنا. اولاد بھی ایسی بن گئی کہ ماں باپ کے حقوق طلب کر رہی ہے، تو یہ چھاپ ان کی اولاد پر بھی آئے گی. سورہ لقمان کی آیت 15، من جا ہدا کارا تشرک بمالی فلکدین فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الیہ ثم الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. اگر تمہارے ماں باپ اللہ کے بارے میں کسی کو شریک کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں، یا شرک کا علم دے رہے ہیں، یا غلط شریعت سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں، تو ان کی بات مت مانو. دنیا میں ان کی حسن خدمت کرو، بھلے طریقے سے پیش آؤ، کپڑا نانے نفقہ، ان کی تربیت، ان کی نگہداشت کرو، مگر بات اس شخص کی تسلیم کر لو جو تمہارا باپ اور بھائی تو نہیں ہے، مگر میری جانب اگر تمہیں بلا رہا ہے تو اس کی بات مان لو اور ماں باپ کی بات کو رد کر دو. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، قیامت کے دن میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دنیا میں کیا کر کر آئے. اگر یہ بھی گناہ ہو رہا ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ منحوس عادت اتنی قوی ہو گئی کہ اولاد ماں باپ کی نافرمانی میں تل گئی. اس اولاد سے کیا فائدہ جو باپ کو گالی، ماں کو جھڑکی، ماں باپ کی بے عزتی کرنے والی، ماں باپ کے حقوق طلب کرنے والی ہو. اگر یہ کریں گے تو ان کے پوترے ان کے ساتھ خلاف ہو جائیں گے. کئی ایسی واقعات پیش آئے، کئی قتل ہو رہے ہیں، کئی حالات بگڑ رہے ہیں، تباہ کاری ہو رہی ہے ہر طرف. اس نسل کا کون معیار کرے گا؟ ان باپوں کو کون پوچھے گا؟ بڑی بہترین سازش سے لوگوں کی عقلیں بھی مجبور ہے. روزانہ گالی دے کر اٹھنے والے، اب بچوں کو غلاظت دینے والے، بچوں کو گالیوں سے وظیفہ بکسنے والے ماں باپ، اور سنگین مجرم نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں حکومت آندھرا پردیش نے آپ کے پرانے شہر سے کوٹوں کو نکال کر وہاں پر شفٹنگ ہو گئی ہے. جتنے بھی پرانے شہر کے ماں باپ ہیں جن کے بچے آج ڈیڈکٹیو ڈپارٹمنٹ سی سی ایس اور ایریا پی ایس کے اندر بند ہے, جن کی تفتیش اور ان کے ساتھ آرگومنٹ اور انویسٹیگیشن کے نام پر انہیں لے جایا جا رہا ہے, کئی نوجوان خوبصورت چوڑے چکلے ہڈی کے حامل مضبوط قوتور دانا فہیم ذکی بچے آج ان بدنام کوٹھیوں میں بند ہے. ہمارا انٹیلیجنس, ہمارا لین آرڈر, ہمارے لیے دبوچ رہا انجام دینے کا جذبہ دیکھنا ہے تو نام پلی کوٹ پر جا کر صبح 10 بجے دیکھیے گا, سی سی ایس کی مین گیٹ پر جا کر بدعاؤں کو دیکھیے گا, ڈیڈکٹی ڈپارٹمنٹ میں جا کر بھیک کو دیکھیے گا, ایریا پی ایس کے دروازے پر جا کر دیکھیے گا آپ کے بچے, آپ کے دوست, آپ کی اولاد کس طریقے تباہ ہو رہی ہے. تباہ ہے ایسی ذہنیت, مجبور ہے ایسا دین, کمزور ہے ایسی عقل, لاپرواہ ہے ایسا مزاج, گھٹیا ہے ایسی زندگی جس میں اولاد کے حقوق تلف ہو رہے ہیں. آج ہم نے اولاد کو دین نہیں سکھایا, اس لیے اللہ نے ہم پر عذاب مسلط کر دیا. قرآن میں یہ دعویٰ ہے منافقوں کے بارے میں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, میرا سوال ہے, کیا منافقوں کے جملے صرف کافروں کے لیے ہیں, غیر مسلموں کے لیے ہیں؟ اب ہریرا رضی اللہ تعالی کی حضرت طاہر کی روایت, جس شخص میں یہ چار خصلتیں ہو وہ پکا منافق, بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو بے وفائی کرے, امانت رکھے تو قیانت کرے, لڑے تو گالی دے. کیا یہ چاروں عادتیں آج کے مسلمان میں نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر وہ نفاق پر ہے اور منافقت کے قریب گیا, منافق ہو جا رہا ہے. اندازہ لگائیے اس چیز سے کہ جب آدمی منافق ہو رہا ہے تو غور کیجئے ہم کو کرنا کیا تھا اور ہم کر دیے کیا. قرآن کی آیت سورہ توبہ کی آیت 126, اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. ہم سال میں 2 مرتبے فتنوں کے ذریعے سے, آزمائشوں سے آزمائیں گے. اگر 2 مرتبے مرتن, ایک مرتین, 2 مرتبے ثم لا یتوبون, ہماری آزمائشوں کے باوجود یہ تو نہ توبہ کرے, ولا هم نہ یذکرون, اور نہ ہی تو یہ ہماری نصیحتوں سے فہم پکڑے, نہ غور کرے. تذکرے سے بھی دل نے لگایا, توبہ بھی نہیں کی, ہماری آزمائش ہوتے رہے گی. یہ تو آزمائش چل رہی ہے. آج ہمارے پاس کوئی سورسز, ہمارے پاس کوئی پاور, ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ ایسی نہیں ہے جو اسلام کی دستگیری اور ہم نوائی کر سکے. یہ جتنے ڈرینیج کے پائپ ڈالنے والے, یہ جتنے لوگ دعوے ووٹ لینے والے, یہ بھیک مانگنے والے, یہ غداران دین ہے. مگر مسلمانوں کی نمک حرامی, غداری, مفلسی, بےخوفی اور شریعت سے لاپرواہی برداشت نہیں. آپ کے بازوؤں کی قوت ظاہر ہو رہی ہے, آپ کا دین ادھر رہا ہے, قرآن مجروع ہو رہا ہے, سنتیں بامال ہو رہی ہے, حدیثیں مٹ رہی ہے, غیر اللہ کی پرستش بڑھ رہی ہے. اس کے باوجود بھی آج نظر و نیاز, غیر اللہ کا پکارا, 11ویں کے نظریں, سب کچھ ہو رہی ہے. مگر دوستو اور عزیزو, تعجب ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے, کون سی نسل آئے گی, کون سی اولاد اٹھے گی. خادا خان, چنگیز خان کا پوترا, منگول سے اٹھنے والی نسل تاتاریوں کی, جو عرب کے علاقے کو نشت و نابود کر کے رکھ دی تھی, بغداد کو آگ لگا دی تھی, عرب کے علاقوں میں خون کی ندیاں بہا دی تھی. کون ہلاکوں, چنگیز خان جب نکلا تھا ابو مسلم خراسانی کی دعوت پر, جب نکلا عربوں کو تباہ کرنے کے لیے, رہی صحیح دولت عثمانیہ بھی برباد ہو گئی. ہم افسوس کرتے ہیں, کاش اگر دولت عثمانیہ میں خلافت باقی رہتی ترک میں, تو کاش اسلام کو کچھ تقویت پہنچتی. عبد الوہاب نجدی کی تحریک کو ترکیوں نے نہیں سمجھا اور نہ سمجھنے کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. انگریز جو چاہتا تھا وہ پورا کر لیا, عیسائی مشن جو چاہتا تھا وہ مکمل ہو گیا. مسلمانوں کی رہی صحیح خلافت سن 1922 میں بالکل ریجیکٹ ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ وہ نسل 1922 سے اب تک زندہ ہے، کیا کری اندازہ لگائیے، کون کیا کیا دوستو عزیزو۔ اس لیے قرآن میں کہا جا رہا ہے اللہ تعالی کی طرف سے، اگر تم کام نہیں کرتے تو تمہاری مرضی، جو چاہے تم کرو۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون۔ سورۃ بقرہ کی آیت 44، کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم تو دیتے ہو مگر تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب اپنے عمل کی باری آتی ہے تو نفس کے غلام بن جاتے ہو، اور تتلون الکتاب، تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ ضروری ہے عقل سے کام لے، وقت بہت نازک ہے۔ اپنی نسل کو سوارو، اپنی نسل کو اوپر لاؤ۔ اگر نسل اوپر نہیں آتی، بچوں کو سیز سیز کر سینے سے لگا لگا کر رکھے، آج نہ ہمارے پاس کچھ رہا نہ ہم کچھ کر سکے، آج ایک ایک نام بڑھتا چلا گیا، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے ناموں کی بلندی آج بھی ڈھکائی سے کی جا رہی ہے، وہ کون سی نسل آئے گی، وہ کون سی اولاد آئے گی جو دین کو قائم کرے گی؟ کیا صحابہ خبروں میں سے پھر آئیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر زندہ ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں دوستو، ایسا نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2، ہم نے تمہاری موت اور تمہاری زندگی اس لیے پیدا کی ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں نیک اعمال کون انجام دیتے ہیں۔ ہم درگزر کرنے والے اور غالب ہے، دیکھنا ہے کہ یہ نسل اب کیا رنگ لائے گی، کیا کوشش کرے گی۔ دوست اور عزیزو، اس لیے حدیث میں یہ لفظ کے ساتھ ساتھ ولادت کا صحیح طریقہ، بچہ پیدا ہوتے ہی بچے کے ساتھ نیک اعمال انجام دیے جائیں، اسے غسل دیا جائے، اس کے کان میں ادا دی جائے، اس کے روایتیں ہم دھیرے دھیرے آپ کو بتائیں گے۔ بچہ ڈبے میں پڑا ہوا ہے دواخانے کے، کوئی اس کی عمل کاٹنے والا نہیں، کوئی اس کو نہلانے والا نہیں۔ بچے کے نام غلط، پیدائش کے دن سے منتیں فلانے ولی کے نام پہ آج بھی چڑھاوا چڑھتا ہے۔ بی بی فاطمہ کا آج بھی وہ روپوں کا وہ گود جو ہے بٹیوں کا، وہ آج بھی قبول ہوتا ہے، آج بھی اعتقاد کیا ہے بچہ پیدا ہوا تو نعمت کے اظہار کیے جائے، اللہ کی بارگاہ میں ماتھا خم کر دیا جائے، اے مولا اے مشکل کچھ آئے رب بندہ نواز، مجھے آج تو اولاد دیا، میں اسلام کی سربلندی پر، قرآن کے معیار پر، نبی کے بلبلے پر وقف کرتا ہوں، نہ اسے فقیر بنا کر رکھوں گا نہ اسے کمزور بنا کر رکھوں گا۔ میرا بچہ لائر بھی بنے گا، ڈاکٹر بھی بنے گا، پروفیسر بھی بنے گا، اور میرا بچہ لیڈر بھی بنے گا، مگر ساتھ ساتھ دین کا داعی اور مبلغ بھی بنے گا۔ یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں آ فائدہ نہ اٹھائے، دنیا کا فائدہ اٹھائیے، دنیا فائدے کا گلا ہے، اٹھائیے، اپنی اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجیے، انہیں پڑھائیے اور نکالیے، اور انہیں دین کی طرف لے جائیے۔ دوستو، ابراہیم آہون یہ ایک انگریز ہے برطانیہ کا، اسلام قبول کرتا ہے، جب وہ آیا دلی کو، اسلام زندہ باد یہ کتاب ہے ڈاکٹر اقبال کی، اور میرے ایک دوست نے مجھے کتاب دی کہ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں یہ بات۔ ابراہیم آہون جو ہے ایک جگہ مسلمان کے ہاتھ کا پلاؤ کھاتا ہے، ایک انگریز جب پلاؤ کھایا نفاست کے ساتھ، تو اسی وقت کہا کہ تمہارے اسلام میں آنے کا کیا طریقہ ہے؟ دعوت دینے والے مسلمان نے کہا ابھی ابھی تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ کہا ہاں، جس مذہب کے ماننے والوں میں اتنا صفائی سے کھانا کھلانے کا طریقہ ہے، تو ان کا رب کا قانون قرآن اور سنت کا طریقہ کتنا صاف ہوگا، ان کا دین کتنا صاف ہوگا۔ اسی وقت ایمان لایا، اور ڈاکٹر اقبال سے جی قط و کتابت چلی تو جواب دیا، علامہ اقبال، میں مسلمان سے متاثر ہو کر ایمان نہیں لایا، اسلام کی تہذیب سے متاثر ہو کر ایمان لایا، میں پلاؤ کے ہاتھ پر بیٹھ کر آؤں، میرا ایمان لانے کا ذریعہ پلاؤ بنا ہے، کھانا مسلمان کی ہنڈی میں پکنے والا کھانا غیر کو دولت ایمان دے سکتا ہے، یہ مسلمان کا معیار اور اس کی نسل اجڑی ہوئی دنیا کو قرآن و سنت کا پیغام دے سکتا ہے۔ شرط ہے ابراہیم آہم کے الفاظ ہمیں بار بار یاد آتے ہیں. دوستو اور عزیزو, تانیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. تانیک کا عمل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ بچہ گود میں آتے ہی منہ میں کھجور چبا کر یا آپ کا تھوک یعنی لعاب دہن اور اس کے ہوٹوں کو لگاتے یا کھجور چبا کر دیتے. یہ طریقہ سنت ام سبیان کے مت سے بچہ بچ جاتا. یہ کام کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ بچے کو لے کر گود میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طریقہ تھا کہ جب بھی وہ ان کے ہاں اولاد ہوتی تو بچے کو سن کر دیکھتے تھے. پیدا ہونے کے بعد غسل دینے کے بعد بچے کو قریب رکھتے, اس کو سونگتے تھے. کسی نے آپ نے پوچھا کہ آپ اپنے بچے کی بھو کیوں سونگتے ہیں, تو کہا اس لیے کہ میں اپنے طریقے سے اپنی اولاد کو پاتا ہوں, امید کرتا ہوں کہ میرا بچہ تباہی نہیں لائے گا بلکہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرے گا. کتنا اللہ اللہ جذبہ تھا تربیت اولاد کا. محسنو دوست اور عزیزو, بچہ یہ پیدا ہونے کے بعد سات دن کے اندر اس کا نام اس کا عقیقہ کر دیا جاتا تھا. عقیقہ دمبے کاٹ کر, دو بکرے کاٹ کر عقیقہ کر دیا جاتا. سات دن جو عقیقہ کیا جاتا ہے وہ سنت ہے, ساتویں دن کے بعد جو عقیقہ کیا جاتا ہے وہ سنت نہیں ہے, صدقوں میں کا ایک صدقہ ہے. ہاں عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز اس کے بارے میں کچھ الگ رائے رکھتے ہیں, مگر جہاں تک کہ ہم تفتیش و تحقیق کریں عقیقے کے بارے میں, سات دن کا عقیقہ مسلم ثبوت ہے, یہی اٹل ہے. اگر کوئی بچپن میں کسی کا عقیقہ جہالت کے بنا پر نہیں ہوا ہے تو عقیقہ لازم نہیں ہے کہ ادھر عمر میں حج کو جانے سے پہلے, انتقال سے پہلے, بیماری سے پہلے عقیقے کی فکر کریں. ضروری نہیں ہے کہ عقیقے کی فکر کی جائے, بلکہ عقیقہ قلدن ہو جاتا ہے. ایک شکر نعمت کا اظہار ہے جو ساتویں دن نام رکھ کر کیا جاتا ہے. عبداللہ یا عبد الرحمان یہ نام رکھا جائے. اللہ کو پسندیدہ ناموں میں یہ نام بہت پسند ہے, اور بھی صحابہ کرام کے نام ہے, وہ نام رکھنے کی کوشش کی جائے. محسن عزیز دوستو, اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نام بھی رکھتے, اور نام کوئی غلط ہو جاتا تو اس کو پلٹ دیا کرتے. ماں کی ذمہ داری بھی اللہ کے رسول اپنے روایتوں میں قوی کرتے ہیں. صحابی رسول ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرمایا, مجھ پر حسن خدمت کا سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں, اس کے بعد تیری ماں, اس کے بعد پوچھا تیری ماں. تین درجے ماں کے ہیں. ماں جب اپنے بچے کو ایک ایک گھونٹ دودھ کا دیتی ہے تو ایک ایک زندگی بخشتی ہے اپنی اولاد کو. ایک ایک گھونٹ کے بجائے اسے بڑا سے بڑا اجر دیا جاتا ہے. ماں کی پیش با خدمت اولاد پر عنایت ہوتی ہے, اور ماں اپنے سینے سے جب اولاد کو دودھ دیتی ہے تو اس کی زندگی کا معیار بناتی ہے. بہت سارے گھروں میں طریقہ ہے پاؤڈر کا دودھ دینا, شیشیوں میں ڈال کر پلانا, یہ انگریزوں کا طریقہ ہے. دودھ دراصل ماں کو اپنے سینے سے دینا چاہیے, اسی میں اولاد کی بقا ہے. اور یہ طریقہ سنت ہے کہ ماں اپنا دودھ اپنی اولاد کو پلائے اور چھڑائے نہیں. اولاد کی ریڑھ کی ہڈی اور خوا اور گد کی مضبوطی کا انحصار جدید و طبی لحاظ سے ماں کے دودھ پر منحصر ہے. اس کے بعد سات دن میں ہی ہو سکے تو ممکن, یعنی تو سات دن کے بعد کبھی بھی اولاد کو کم سنی میں ہی قطنہ کرا دینا سنت ابراہیمی ہے. طریقہ فطرت میں یہ طریقہ ہے کہ قطنہ کرا دی جائے. قطنہ کرانے سے آدمی موذی مرضوں سے بچ جاتا ہے. اللہ کے نبی کا حکم ہے بخاری اور مسلم کے تقاضوں کے مطابق, قطنہ چھوڑ دینا نہیں چاہیے, قطنہ کرا دینا چاہیے. یہ کچھ چیزیں ہیں. بسم اللہ جو کی جاتی ہے, بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے ایک سال کا, اس کی نام رکھائی کی جاتی ہے جو مطلقاً گناہ, بدترین جرم. اور بچے کی نام رکھائی کے لیے تقریر کرنا بدعت ہے, گناہ ہے, جرم ہے. ایک تو یہ بات ہوئی, دوسری بات یہ کہ بچے کی نام رکھائی کے لیے چاندی کے ورقوں پر نام لکھ کر تقسیم کرنا, لڈو تشتری میں رکھ کر پیسہ بٹورنا بھی شریعت میں نہیں. کیا پیدا ہوا سبھی نعمت, دو لڈو رکھ کر بھیجنا, ادھر سے سو کی نوٹ آنا اور لڈوؤں کا پورا خرچہ نکل جانا غلط ہے. یہ بھک منگوں کی طاقت ہے, یہ قبروں کے اور ولیوں کے دیوانے بنا بنا کر امت مسلمہ کو صدقہ خور بنا دیے لوگ. ہر والے میں صدقہ, قبر کے سامنے سے گئے تو جھک کے سلام صدقہ, ایسے جھک کے سلام کرتے ہیں. قبر پہ یہ سلام السلام علیکم یا اہل القبور ثابت نہیں ہے, حدیث ضعیف ہے. قبر کی حیات کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے, اغفر اللہ لنا ولکم، اور حدیثوں میں دعا ہے جس میں خطاب کا صیغہ نہیں ہے، یا کا لفظ نہیں ہے، السلام علیکم یا القبور خبروں پہ نہ کہے، حدیثوں میں دعا ہے، اس کو نوٹ کر لے. غلامانہ ذہنیت بچپن سے بنا کے رکھیے، جی حضوری کے تابع بنا دیے، پیچھے پیچھے چلنا، بار بار بیٹھ جانا جس طریقے سے کوئی جانور بیٹھ جاتا ہے، نہیں دوستو. یہ لڈوا نکالنا، چاندی کی تختی پر نام لکھ کے بھیجنا، یا کارڈ چھپانا پریس پر، غلط طریقہ ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں اولاد ہو اس کا ڈنکا پیٹا جائے. رہی دوسری بات، جس کے گھر میں جوان بچی ہو اس کے گھر پہ جھنڈا لگتا تھا بغداد میں، اور ہمارے گھروں میں پھول پہنائے جاتے ہیں ڈھول بجا کر، یہ بھی رسم غلیظ اور اہل حنوت کی رسم ہے. بچی جوان ہو جائے تو ڈھٹورا پیٹنے کی ضرورت نہیں، ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں، لڈو کھلانے کی ضرورت نہیں. بچی جوان ہوئی فبیہا، پردے میں رکھیے گا، رشتہ نیک تلاش کیجیے، اس کا نکاح کر دیجیے، مگر گھر پہ ڈنڈی لگانا اور لوگوں کو بولنا اور اس کے لیے ایک جشن قائم کرنا مطلقاً بدعت ہے. فرعی مسائل اسلام بے جو پدی سے آئے ہیں برداشت نہیں کیے جائیں گے. اس کے بعد اور ایک رسم ہوتی ہے، بسم اللہ کی رسم. بچہ بسم اللہ بولتا ہے، اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں کرایا، بسم اللہ کی رسم. کلمہ طیب پڑھاتے، سلام کرتے، بچوں کو اللہ اللہ سکھاتے، لولیاں سکھاتے، اور اللہ کے نبی ان سے بات کرتے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ بات کرتے ہی اس کو بٹھا کر بسم اللہ پڑھایا جائے، اور مولوی صاحب کو قرآن کے مطابق مولوی صاحب کو ان کو پیسے توڑ کر دیے جائے. یہ بدعت ہے، بدترین جرم ہے اور برائی ہے. بسم اللہ کرانا بھی اسلام میں اضافہ ہے، اللہ اضافے کو برداشت نہیں کرتا. ایک تاغا لے کے اس میں گٹھی ڈالنا، ایک سال کا ہو گیا، دو سال کا ہو گیا، آپ کون اور میں کون ہوتا ہوں جو بچے کی عمر کم کرے؟ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے. بسم اللہ رکھائی کرنا مبرو ہے. اس کے ساتھ دوستو رجیز ہو، یہ بھی بات یاد رکھے گا کہ اولاد کے ساتھ خوف اور جھوٹ کرنے سے منع قرار دیا گیا ہے. یہ جھوٹ نہ بولے اور انہیں وعدہ خلافی نہ سکھائے، بچوں کو جھوٹ بولنا نہ سکھائے. گھر میں باپ رہ کر بھی نہیں ہے بولتا ہے، پپا نہیں ہے بولو، غلط بات. بچوں کو جھوٹ نہ سکھائے. ماں کو، ماں باپ دونوں روزانہ لڑ لے رہے ہیں، ماں کو بول کے جا رہے ہیں کہ آپ ممی سے کہہ دو جا کر کہ پپا رات کو نہیں آئیں گی. بچہ جا کے جھوٹ بول رہا ہے پپا باپ کو رات کو نہیں آئیں گی. ادھر سے جواب آ رہا ہے اے کبھی مت آؤ بولو جا کے آپ کے پپا کو. اس انداز میں، یہ انداز نہیں، جھوٹ کی تقریب نہیں، وعدہ خلافی نہیں. بچوں میں عزم، حوصلہ، دینداری، بت باری ساتھ رکھنا، مسجد کو لانا، نماز پڑھوانا، اور انہیں سجدہ و رکوع کے طریقہ بتانا، اور ان میں حوصلہ پیدا کرنا بے حد ضروری ہے اولاد کے اندر. عزیزوں دوستو، اس بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، گھر میں جب تم جاؤ تو محبت سے پیش آؤ، سلام کرو گھر میں جاتے ہی، بچوں سے مشابہ کرو، ان سے مشابہ کرو بچوں سے اور سلام کرو تاکہ ان کا خوف دور ہو جائے، وہ باپ کے ساتھ کھیلے، باپ کے ساتھ بیٹھے، باپ سے دین سیکھے. پہلے مدرسے نہیں تھے زیادہ، علماء اپنے بچوں کو آپ تعلیم دیتے تھے، ماں باپ تعلیم دیتے تھے، جس سے بچے سنور کر بڑے ہوتے تھے. اس لیے ضروری ہے دوستو عزیزوں کہ اولاد کی تربیت میں کوئی کسر باقی نہ رکھی جائے. یہ ان پر روک ڈالنا، گھر میں جاتے ہی برتن پھینک دینا، بچوں کو اٹھا کے پٹک دینا، نہیں نہیں دوستو. معصوم بچوں کے نہ گلے پکڑ کے پھینکا جائے، نہ بچوں کے گالوں میں تماچے دی جائے، نہ بچوں کے ناک کو زور سے ہلایا جائے. ناک کی ہڈی بڑی ملائم ہوتی ہے، کان بڑے نازک ہوتے ہیں، اگر کان چٹک جائے بچے کا تو بچہ بہرا ہونے کا خوف ہے. ناک کی ہڈی کو اگر دبوچ لیا جائے تو بچہ گونگا ہونے کا خوف ہے، اٹھا کے پٹک دیا جائے تو بچے کی ہڈیاں ٹوٹنے کا خوف ہے. اس لیے بچے جنت کے پھول ہیں، ان کے ساتھ نرمی اور بدباری اور ملائم سے کام کیا جائے. دیدے نکال کر ڈرایا جا سکتا ہے، نماز نہ پڑھے تو چھڑی سے مارا جا سکتا ہے، 10 سال کا ہو جائے تو بستر سے الگ ہو جائے گا، مگر بچے کو اٹھا کر پٹکا نہیں جائے گا، مارا نہیں جائے گا. یہ طریقے تربیت نبوی کے خلاف ہے. ہم ساتھ ساتھ یہ بھی بات آپ کو بتا دی جائے، عینب بن قیس رحمت اللہ علیہ جو ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یزید کے بارے میں مال دینے سے روک دیا. عینب بن قیس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بچہ آپ کا ہے، کپڑا آپ کا پہنے گا، آپ کے ساتھ چلے گا، آپ کا نام استعمال کرے گا، آپ کے ساتھ کھائے گا، آپ کے ساتھ اٹھے گا، آپ اپنے بچے کو دو پیسہ بھیجیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عینب بن قیس رضی اللہ عنہ کے ایما پر یزید کے ساتھ معاملہ نرمی سے پیش آتے ہیں، حالانکہ یزید کے بارے میں کبھی ہم تفصیل سے آپ کو موضوع دیں گے. دوستو عزیزو، ان کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کا بھی حکم ہے، اور حقیقی فرض یہ ماں باپ پر بنتا ہے. سورہ تحریم کی آیت 6 میں یا یرین آمن قرآن کسی کو آئلے کو نارا اپنی اولاد کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ کہیں وہ تباہ نہ ہو جائے. اس لیے جہنم کی آنکھ سے اولاد اور خاندان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تربیت پر ماں باپ اولاد دیں. بچپن میں جو علم اولاد کو دیا جاتا ہے ماں باپ پر فرض ہے کہ وہ قرآن حدیث کا علم اپنی اولاد کو دے, اور مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب جو ہے جاریہ ثواب جاریہ جو ہے وہ اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ادا کر دیتا ہے. میں کبھی انشاءاللہ اس کے بارے میں تلقین کروں گا اور بتاؤں گا. اولاد کو وراثت میں حق پورے کا پورا دینا چاہیے اور ان کو خطیب مبلغ امام بہادر غازی پہلوان دیندار ڈاکٹر لائر ہر چیز میں آگے بڑھانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کو ایک معاملے میں حق نہیں دیا. مسلم کی روایت, اللہ کے نبی نے حضرت نعمان کو بلا کر ڈانٹا اور فرمایا قیامت کے دن یہ بچہ تم سے پوچھے گا وراثت کا مال اس کو دے دو. بہت سارے لوگ قانونی مجرم ہو جاتے, بچوں کو چارانے دیتے, بولتے بچی کا حق نہیں نکالتے. بچہ اور بچی چاہے بیٹی امریکہ میں سعودی عرب میں جا کر کیوں نہ رہتی ہو, اس کا وراثت کا مال باپ کے مال میں جب برابر ملے گا انہیں اس کا حق پورے کا پورا دے جانا پڑے گا. بچیوں کی تربیت کرو, سیاست کی حدیثیں ہیں تاکہ وہ جہنم میں آڑ بن جائے, اور ان کو وراثت دو اور آپ کو نجات قیامت کے دن تمہارے لیے پردہ رحمت بن جائے گی. اولاد کے حق میں صلاح و تقویٰ کی دعا سکھائی گئی سورہ احقاف کی آیت 15 میں کہ ماں باپ اپنے اولاد کے لیے دعائیں مانگے کہ رب الارباب سے کہ مولا ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھڈک بنا دے, ہمارے لیے ذکر و فہم اور فقی کا معیار بنا دے, اور ہمارے یہ دلیل عجت بنا دے. یہ معیار انشاءاللہ اگر ہوگا اللہ کے حکم سے اولاد کے حقوق میرے مکمل کر دیے. بیان یہ ایک یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بات مکمل ہوئی. اللہ سے میری دعا ہے الہ العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم
اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں, جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں.